کو خون سے پیدا کر رہا ہے. تو اب قرآن کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ایک جمع ہوا خون مرحلہ کمال اور تکمیل میں آ جائے تو اتنا کامل ہو جایا کرتا ہے کہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگر خون جمے ہوئے خون کو اللہ مرحلہ کمال تک پہنچا دے تو اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خون بستہ انسان بن کر کے وہ عالم قرآن بن جایا کرتا ہے. تو قرآن کا ایک مقصد یہ ہوا, قرآن کا ایک مقصد یہ ہوا, قرآن میں کمال یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن اگر کسی بے جان شے سے بھی وابستہ ہو جائے تو اس کو مرحلے کمال اور مرحلے علم میں پہنچا دے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس قرآن کو پیغمبر اکرم نے جو نازل فرمایا ہے, اس قرآن کو نبی امی پر نازل فرمایا. نبی امی پر نازل فرمانے کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے دنیا والوں کے مدرسے میں کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. جب پیغمبر نے دنیا والوں کے مدرسے میں کوئی علم حاصل نہیں کیا تو اس قرآن میں اتنی جاذبیت ہے کہ اگر یہ قرآن ایک نبی ایسے نبی کے اوپر آ جائے جو نبی دنیا کے کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو, اگر یہ قرآن اس کو دے دیا جائے تو صاحبان شریعت کی شریعتوں کو منسوخ کر دیتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ اگر نبی کو دے دیا جائے, ایک عام انسان کو دے دیا جائے تو عام انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ وہ فقیر کہلانے لگے گا. اور اگر یہ قرآن نبی مرسل کو دے دیا جائے تو موسیٰ عیسیٰ اور ان کے پہلے والی شریعتوں کو یہ قرآن منسوخ کر دے گا. تو مقصد قرآن یہ ہے کہ قرآن اگر کسی کو مل جائے تو علم کے اس مرتبے پر فائز ہو جائے گا جو مرتبہ کسی دنیا کی کتاب کے پڑھ لینے کے بعد حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اب عزیزان گرامی, اس کا ایک نام علاقہ. علاقہ کی دو تشریح ہے, علاقہ کی دو تشریح ہے, علاقہ یا علاقے سے ہے, علاقہ یا علقہ سے ہے. علاقہ اگر علاقے سے ہے تو رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ جیسے ایک چیز کا دوسری چیز سے علاقہ ہوتا ہے بغیر کسی رب کے, یہ لائٹ جو سامنے جل رہی ہے اگر یہ تار بیچ میں نہ ہو تو یہ لائٹ اپنا کام نہیں کرے گی. اسی رب کا نام عربی میں علاقہ ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ انسان کا علم سے علاقہ ہے, اور اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنا علاقہ علم سے رکھے تو علم سے علاقہ رکھنے کے بعد وہ دنیا کے تمام کتابوں سے زیادہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے گا. اور اگر وہ اپنا رشتہ علم سے توڑے گا تو پھر وہ انسان جمے ہوئے خون سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پہلا سورہ جو پیغمبر پر نازل ہوا وہ ہے سورہ اقرا, اور دوسرا سورہ جو پیغمبر پر نازل ہوا وہ سورہ الحمد ہے. اب عزیزان گرامی, پہلے سورہ میں آپ نے پہلے مانا اقرا باسم ربک, اے پیغمبر اللہ کے نام سے شروع کیجئے, اللہ کے نام کو پڑھیے. جب آپ نے یہ کہا اس سورہ نے تو اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے دوسرے دن پیغمبر پر جو سورہ نازل کیا اس کے اندر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب توجہ دے رہے ہیں آپ, اقرا کی جگہ پر جب بندوں کو حکم ہوا کہ اقرا, پیغمبر سے کہا اقرا, تو دوسرے دن جو آیت آتی ہے اس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے, اللہ کا نام لیجئے. تو اللہ کا نام کس طرح سے کوئی لے گا؟ فوراً جواب میں آیا دوسرا سورہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے آپ اللہ کے نام کو لیا کیجئے. تو جب انسان نے اللہ کے نام کو پڑھنا شروع کیا تو اس کا پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے. اور جب اقرا نے اللہ کو رب مان لیا, توجہ چاہتا ہوں, جب سورہ اقرا میں انسان نے اللہ کو رب مان لیا, اقرا باسم ربک الاعلی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, جتنے بھی آیتیں ہیں سورہ اقرأ میں کہا اے پال اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کے پڑھیے. تو جب بھی رب کا نام آیا, تو جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا, جب رب مانا, تو رب ماننے کے بعد ہم کو اس مقام شکر میں آنا پڑے گا. جیسے ہی ہم نے سورہ اقرأ میں اللہ کو رب مانا, فوراً ہی سورہ الحمد میں کہنا پڑے گا الحمدللہ, اے پالنے والے تو رب بھی ہے. جب اقرأ کہا تو بسم اللہ پڑھا, جب رب مانا تو الحمدللہ کہا. یہ دونوں سورتوں کو اگر سوروں کو آپ رکھیں گے تو اقرأ میں بسم اللہ پڑھنا ہے, اور جب رب مانا تو الحمدللہ پڑھنا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, اور جیسے ہی ہم نے اللہ کو اپنا خالق مانا, سورہ اقرأ میں اللہ کو جیسے ہی خالق مانا, تو جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی وہ بھی ہوتا ہے جسے مالک کہا جائے. تو جیسے ہی سورہ اقرأ میں ہم نے خدا کو خالق مانا, سورہ الحمد میں فوراً ہم نے کہا مالک یوم الدین, اے پالنے والے تو اگر خالق ہے تو ہم تیری مالکیت کا اقرار الحمد میں کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا سورہ اقرأ میں لفظ اقرأ کے بعد الحمد میں بسم اللہ کہنا پڑھا, جب ہم نے رب مانا تو ہم کو فوراً ہی الحمدللہ کہنا پڑھا, اور جیسے ہی ہم نے اللہ کو خالق مانا سورہ الحمد میں آ کے ہم کو مالک یوم الدین کہنا پڑا. یہ مرحلہ آیا. اب جب مرحلہ آیا یہاں تک بات ہو گئی, تو اب قرآن پھر پیغمبر سے کہہ رہا ہے اے پیغمبر علم الانسان ما لم یعلم. اس کے پہلے جملہ کہا ہم نے انسان کو تعلیم دیا علم بالقلم, اس کے بعد کہا علم الانسان ما لم یعلم. سورہ اقرأ میں پروردگار عالم اقرار ہم سے اقرار لے رہا ہے کہ اے انسانوں تم مانو کہ میں نے تمہیں علم دیا. توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے ہی ہم نے سورہ اقرأ میں اس آیت کی تلاوت کی اللہ کہہ رہا میں نے تم کو علم دیا, تو علم کے معنی یہ ہے کہ انسان میں عقل آئی, علم کے معنی یہ ہے انسان میں شعور آیا, اور جب شعور آیا تو شعور نتیجہ ہے کہ انسان اظہار عقل کرے, اظہار شعور کرے, اور اظہار شعور کے لیے فوراً کہنا پڑے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس لیے کہ کسی پاگل سے اللہ نے عبادت کا مطالبہ نہیں کیا ہے. تو سورہ اقرأ میں جب ہم اس منزل پر پہنچے کہ ہم نے سورہ اقرأ میں اقرار کر لیا اللہ نے ہم کو علم دیا ہے, تو سورہ الحمد میں فوراً اعتراف کرنا پڑے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پالنے والے اگر تو نے علم دیا ہے تو الحمد میں اعتراف بندگی بھی کر رہے ہیں. تو سورہ اقرأ اور سورہ الحمد دونوں کو ایک دن کے فاصلے سے جو خالق نے نازل کیا اس کے اثرار ہیں. تو اب جب ہم جس منزل پر پہنچے کہ سورہ اقرأ میں جب ہم نے کہا کہ اللہ تو نے انسانوں کو علم دیا, تو اظہار علم اور علم کا اظہار شعور سے ہوگا, عقل سے ہوگا, عقل کا مطالبہ ہے کہ انسان عبادت کرے. تو اقرأ میں جب انسان کے علم کا تذکرہ ہوا تو الحمد میں انسان کی بندگی کا تذکرہ ہوگا. اب اس کے بعد سورہ اقرأ آتی پھر آگے بڑھی ان الانسان لیطغى, سورہ اقرأ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان بڑا سرکش ہے, انسان بڑا سرکش ہے. طغى کے معنی ہوتے ہیں اس انسان کے جو صحیح راستے پر نہ چلے گئے, اس طرح سے چلے جگ گئے. طغى عربی میں کہتے ہیں جو قدم صحیح نہ رکھے, جیسے کسی شرابی کا قدم ہوتا ہے کبھی یہاں پڑ رہا ہے کبھی یہاں پڑ رہا ہے, تو طغى کہتے ہیں اس انسان کو جس کا قدم صحیح نہ پڑ رہا ہو. جب سورہ اقرأ میں اقرار کیا ان الانسان لیطغى, انسان وہ ہے جس کا قدم برابر سے نہیں پڑ رہا ہے, تو سورہ اقرأ میں جب اقرار کر لیا قدم برابر سے نہیں پڑ رہا ہے, تو سورہ الحمد فوراً اقرار کرنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم, اے معبود ہم کو صراط مستقیم پر وہ جادہ دے دے جہاں قدم صحیح رکھا جاتا ہے. سورہ اقرا میں انسان کو طاغی کہا گیا ہے اور سورہ الحمد میں انسان کے لیے کہا گیا کہ انسان تجھ کو صراط مستقیم کی دعا کرنی پڑے گی. تو معلوم ہوا سورہ اقرا وہ سورہ ہے جو پیغمبر پر پہلے دن نازل ہوا, اور سورہ الحمد وہ سورہ ہے جو پیغمبر پر بعد میں نازل ہوا. تو اگر مقصد قرآن سمجھنا ہے تو سورہ اقرا تو سورہ الحمد سے ملانا پڑے گا. اور جب مان لیا ان الانسان لیطغى تو اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ اب تم صراط پر بھی آ گئے, صراط مستقیم پر آ گئے, اور وہاں سورہ اقرا میں فرما رہا ہے قرآن حکیم ان الانسان لیطغى. پھر قرآن کہتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سورہ اقرا میں ینہا عبدن اذا صلى, تو کچھ وہ ہیں جو عبادت گزاروں کو نماز کے پڑھنے سے روک رہے ہیں. سورہ اقرا میں کہہ رہا ہے رب العزت, یعنی اب دیداروں کو باخبر کر رہا ہے کہ اے دیداروں, اے مذہب پرستوں, یہ یاد رکھنا سورہ اقرا میں تم کو میں سبق دے رہا ہوں کہ کچھ وہ تمہارے راستوں میں آئیں گے جو تم کو عبادت سے روکیں گے. ینہا عبدن اذا صلى, جب بندہ نماز پڑھے گا عبادت کرے گا تو عبادت سے روکیں گے, اور جب عبادت سے روکیں گے تو اب اس کے معنی یہ ہے عبادت سے رکنا انسان کے لیے محرومی ہے. عبادت ایک نعمت کا نام ہے, اور جب نعمت کا نام ہے تو جب بھی کوئی نعمت چھنے گی تو انسان بے قرار ہوگا. جب بے قرار ہوگا تو اب بے قراری میں دعا کرے گا, اے اللہ میری کوئی نعمت چھننے نہ پائے جو نعمت تو نے دے دی ہے. جیسے ہی انسان بے قرار ہوگا تو نہ سورہ اقرا میں انسان کو بتایا تمہاری نعمت کو چھیننے والے تمہاری نعمت کو جب چھینیں گے فوراً تم سورہ الحمد میں اقرار کرنا انعمت علیہ میرے معبود, اس نعمت کو باقی رکھ جس نعمت کو تو نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے. تو ینہا عبدن, عبادت گزار سورہ اقرا میں عبادت سے روکے جائیں گے. اور جیسے ہی سورہ الحمد کا مسئلہ آیا کہا دیکھو انعمت علیہم, اور جو عبادت سے روک رہے ہوں گے ان لوگوں کو قرآن نے کہا یاد رکھنا یہ وہ افراد ہیں جن کو ہم اپنے بالوں سے پکڑیں گے, سر کے بالوں سے پکڑیں گے, اور جن کو اللہ پکڑے گا وہ لوگ خدا کے غضب کا نشانہ بنیں گے. اور جو خدا کے غضب کا نشانہ بنے گا فوراً انسان جو دیدار ہوگا وہ گھبرا کے کہے گا اے پالنے والے سورہ الحمد میں اقرار کیا, معبود ہم کو اس راستے کی ضرورت نہیں ہے جو راستہ غضب آلودہ افراد کا ہے جس کے اوپر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے. غیر المغضوب علیہم نتیجہ ہے ان آیتوں کا جو سورہ اقرا میں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے بالوں سے, تو سورہ اقرا تو اللہ نے نازل کیا پہلے دن, سورہ الحمد کو نازل کیا دوسرے دن, اور دوسرے دن نازل کر کے بتا دیا مقصد قرآن اگر تم کو سمجھنا ہے تو مقصد قرآن کے لیے سورہ اقرا کی آیتوں کو پڑھتے رہنا, سورہ الحمد سے تدبیر دیتے رہنا. اور عزیزان گرامی, سورہ الحمد اور سورہ اقرا کے درمیان کا بنیادی فرق آپ نے ملاحظہ فرمایا, اب یہ دیکھیں اس آیت کو نہیں پڑھ سکتا ہوں, رب العزت فرما رہا ہے دیکھو سورہ اقرا کا خاتمہ ہوتا ہے تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ سورہ اقرا کی آخری آیت ہے کہ سجدہ واجبہ ہے, آیت نہیں پڑھ سکتا. اور جب سجدہ کرو تو معلوم ہوا کہ انسان کا سفر شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور ختم ہوتا ہے پروردگار عالم کے سامنے سجدہ کرنے سے. اگر مقصد قرآن کو عملی جامہ پہنانا ہے تو خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنا پڑے گا اور خدا کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. سجدہ انتہائے سفر کا نام ہے. اور پورے قرآن کو اگر اکٹھا کر دیں تو قرآن نام ہے. آپ قرآن میں الحمد سے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, یعنی اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے, اور آخری پارے میں سورہ ناس کے سین پر تمام ہوتا ہے. سورہ ناس کے سین پر, عربی میں ناس کہتے ہیں انسان کو, یعنی اللہ سے قرآن شروع ہو کر کے انسان پر تمام ہوتا ہے. یہ پورے قرآن کا ماحصل ہے, یعنی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے شروع ہوا اور ناس کے سین ناس پر, یعنی لفظ ناس انسان پر, انسان اور خدا کے درمیان کے پورے رشتے کا نام قرآن ہے. اگر مقصد قرآن کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ سے لے کر کے ناس تک کے درمیان کے جتنے رشتے ہیں ان سارے رشتوں کو انسان کا فریضہ ہے کہ وہ انسان مضبوط کرے, اور مضبوط کرے گا تو مقصد قرآن سامنے آئے گا. تو ایک مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کو اگر زندہ کرنا چاہتا ہے تو اب یاد رکھے یہ نمازیں جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ ینہا عبدن اذا صلی, سورہ اقرا, اور پورا یہ سورہ ہے کہ سورہ الحمد جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. یہ جو نماز ہے صلاح کے معنی, صلاح کے معنی ہوتے کیا ہیں, صلاح کہتے کسے, صلاح قرآن میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے, دو معنی میں استعمال ہوا ہے صلاح. اور اس سورے کا آخری حصہ ہے کہ سجدہ کرو, آخری سجدہ کرو. عزیزان گرامی, سجدے کے فوائد کیا ہیں, سجدہ کیوں کرو, سجدے کے فوائد کیا ہیں؟ پرسوں کی تقریر میں میں نے دو جملے آپ کے سامنے ادا کیے تھے. اس خطبے میں جو پیغمبر اکرم نے دیا تھا شعبان کے آخر میں, اس خطبے میں پیغمبر اکرم نے جو ارشاد فرمایا, ایہا الناس انا انفسکم مرہونۃن بعمالکم ففکوہا باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃن فخففوہ عنہا بطول سجودکم. سجدوں کے فائدے کو آپ دیکھیں, پیغمبر اکرم نے فرمایا. سورہ اقرا میں آخری حکم سجدے کا ہے, اور آپ دیکھیں سجدوں کے فوائد کیا ہیں, اور اس کے بعد پیغمبر کہے جا رہے ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا, ایہا الناس نفوسکم, تمہاری جانیں رہن ہیں, گروہ ہیں, بندھک ہیں. جیسے کسی ضرورت مند نے اپنے گھر کے زیور کو لے جا کے کسی مہاجن کے پاس رکھوا دیا, کچھ پیسے اس سے لے لیے, اسے بولتے ہیں عربی میں رہن, گروہ. قرآن کے پیغمبر فرما رہے ہیں, انا انفسکم مرہونۃن بعمالکم, سنو یاد انسانوں, کہ تمہاری جانیں رہن ہیں تمہارے عمل سے, تمہارا عمل تمہارے جانوں کا سودا کر رہا ہے, تمہارے گناہ نے تمہاری جانوں کو بندھک رکھ دیا ہے, رہن رکھ دیا ہے, گرو رکھ دیا ہے. اگر تم اپنی جانوں کو رہا کرانا چاہتے ہو, رہن کو آزاد کرانا چاہتے ہو, تو یاد رکھو تمہاری جانوں کے لیے اگر آزادی ہے, تم اپنے مال کو واپس لینا چاہتے ہو مہاجن کے یہاں سے, تو کیسے واپس لوگے؟ ان انفسکم مرہونۃن بعمالکم ففکوہا باستغفارکم, تم استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں سے اپنے کو آزاد کراؤ. ذہن جب انسان رکھتا ہے, مال اس کا ہے, قبضہ دوسرے کا ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, جانیں تمہاری ہیں مگر قبضہ دوسرے کا ہو گیا ہے. اگر تم اپنی جانوں کو رہا کرانا چاہتے ہو تو استغفار کرو, استغفار کرو. استغفار تمہارے جانوں کی رہائی کا سبب ہے, تمہیں آزادی دلا دے گا. اب استغفار کسے کہتے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان کا زمانہ ہے, استغفار خود نماز کو بھی کہتے ہیں. قرآن نے جو اس آیہ کریمہ میں فرمایا ہے, وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کچھ وہ لوگ ہیں جو سحر میں نمازیں پڑھتے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو سحر میں استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کا بہترین وقت ہے وقت سحر, وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دوسرا جملہ پیغمبر اکرم کا ہے, وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ بے اوزارکم ففقو انہا فخففو انہا بطول سجودکم. سجدوں کا فائدہ, پیغمبر نے کہا تمہاری پیٹ پر, تمہاری پشتوں پر گناہوں کا وزن ہے, جیسے کوئی 40 کے جی کی بوری لے کے اپنے پیٹ پر کمر جھک جاتی ہے. پیغمبر کہتے ہیں تمہاری پیٹ پر تمہارے گناہوں کا وزن ہے. فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ, اگر تم اپنے گناہوں کے وزن سے اپنے کو آزاد کرنا چاہتے ہو, بِطُولِ سُجُودِكُمْ, تو اپنے سجدوں کو طولانی کر دو, اپنے سجدوں کو طولانی کر دو. سجدوں کو اگر طولانی کیا تو سجدوں کا طولانی کرنا تمہیں گناہوں کے حصار سے چھڑا دے گا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے, پیغمبر اکرم کا جانشین مسجد میں نمازی کو نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا. پیغمبر اکرم کے وارث و جانشین نے جو دیکھا تو فرمایا, امیر المومنین کی طرف بھی یہ روایت منسوب ہے تو ان کے زمانے کا بھی یہ واقعہ ہے کہ نماز ایک شخص پڑھ رہا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا سجدہ نہیں ہے بلکہ جانور جیسے چوٹ مار کر کے دانا زمین سے اٹھاتا ہے, اس کا سجدہ سجدہ نہیں ہے بلکہ زمین سے دانا اٹھانا جیسی کیفیت رکھتا ہے. تو سجدہ اگر بہت خفیف ہے تو خفیف سجدے انسان پر اثر نہیں کرتے. اگر انسان خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے, جو جس سے قریب ہوتا ہے وہ اپنی قربت کو جلدی توڑتا نہیں ہے. بہت کسی کا عزیز اگر دوست آ جائے تو جلدی پسند نہیں کرتا, یہ فوراً واپس چلا جائے. سجدہ جو سورہ اقرا کا آخری جز ہے, سجدہ, اس سجدے کے اندر انسان خدا سے قریب ہوتا ہے. اور عزیزو یہ دو سجدے کیوں ہیں؟ ایک ہی سجدہ کافی تھا, رکوع ایک تھا, سجدہ بھی ایک ہوتا, یہ دو سجدے کیوں ہیں؟ اس دو سجدے کی بھی علت بیان کی ہے علماء نے, روایات میں نہیں ہے, علماء نے بیان کی ہے. دو سجدے کا سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ آدمی ایک رکوع کرتا ہے دو سجدے کرتا ہے؟ سجدے کے معنی یہ ہیں کہ انسان خدا سے بالکل قریب ہو گیا, اور جب انسان خدا سے بالکل قریب ہو گیا تو یہ توہین ہے رب العزت کی کہ انسان خدا کے سامنے سجدے میں سر رکھے اور رکھنے کے بعد بلا فاصلہ وہ سجدے سے سر کو اٹھا لے. جیسے ہی سجدے میں سر رکھا تو اب سر تو اٹھنا نہیں چاہیے خدا کے یہاں سے, لیکن انسان کی مجبوری ہے تو انسان نے سجدے سے سر کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اب جو آپ دو سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, گویا پالنے والے میں پہلے سجدے سے سر اٹھا رہا ہوں لیکن سجدے سے سر اٹھانے کو ایک گناہ تصور کر رہا ہوں, اور گناہ تصور کر کے پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ رہا ہوں, اور سجدے میں سر رکھ کر کے اب پھر اقرار کر رہا ہوں سبحان ربی العالی وبحمدہ. معلوم یہ ہوا رکوع ایک ہوگا, سجدے دو ہوں گے, ایک سجدہ ہے اقرار ربوبیت کے لیے, دوسرا سجدہ ہے ہم انکار سجدہ نہیں کر رہے ہیں, ہم نافرمانی نہیں کر رہے ہیں, ہم طغیان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ معبود مجبوری تھی, ایک سجدہ کر لیا, پھر استغفار پڑھا, استغفار کے بعد دوسرا سجدہ کیا, اور دوسرے سجدے میں ہم نے اقرار کیا کہ سبحان ربی العالی وبحمدہ. تو سورہ اقرا شروع ہوتی ہے ربوبیت سے اور ختم ہوتی ہے سجدے کے اوپر, صلوات فرض محمد و آل محمد. اگر انسان چاہتا ہے, اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اس روحانی کیفیت کو مضبوط کرے, جو روحانی کیفیت قرآن کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے, تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر مقصد قرآن اور مقصد نزول قرآن اسی وقت سامنے آئے گا جس وقت انسان اپنے اندر جسمانی تقاضوں کو مضمحل کرے. تا وقت کہ انسان اپنے اندر جسمانی تقاضوں کو مضمحل نہیں کر رہا ہے اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور مقصد قرآن عملی نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے قرآن میں انسان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اچھا تذکرہ بھی ہے برا بھی ہے. اچھا تذکرہ سنیے پہلے, لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر, ہم نے انسان کو مکرم کیا, انسان کو شرافت دی. فخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, ہم نے ساری کائنات کو تمہارا پابند بنایا. یہ اچھے تذکرے ہیں. اور جب برائی کا تذکرہ کیا تو کہا سنو ان الانسان لظلوم کفور, انسان ظالم ہے اور کافر ہے. جب انسان کا تذکرہ کیا تو کہا خلق الانسان حلوا, یہ انسان بڑا لالچی ہے. جب انسان کی برائی کا تذکرہ کیا تو کہا یہ انسان چغل خور ہے. اذا مسہ الشر جزوا, اور جیسے ہی کوئی ذرا سا تکلیف پہنچی بے چین ہو جاتا ہے. تو انسان کی اچھائی کا تذکرہ بھی ہے, انسان کی برائی کا تذکرہ بھی ہے. انسان اچھائی اور برائی سورہ معارف کی آیت ہے. سورہ معارف میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی برائی ہوئی انسان فوراً اور فوراً بے چین ہو گیا, اور جیسے ہی بے چین ہوا انسان تو اللہ کے سامنے برا بھلا کہنے لگا. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, لیکن وہ لوگ جو مسلسل نمازیں پڑھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان برا بھی ہے انسان اچھا بھی ہے. برا انسان اس وقت ہوگا جب انسان جسم کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا, اچھا انسان وہ ہوگا جب روح کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا. اور جب انسان روح کے تقاضوں کو زندہ کرے گا تو روح کے تقاضوں کو اسی وقت زندہ کرے گا جب مقصد قرآن کو سامنے رکھے گا. اور جب انسان جسم کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا تو جب جسم کا تقاضا پورا ہوگا تو روح کے تقاضے کمزور پڑتے جائیں گے. روح اور جسم کے تقاضوں کے درمیان انسان کو انہی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. عزیزان گرامی, یہ ہوا مقصد نزول قرآن کہ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں. اگر آپ حضرات کو ابھی مسئلے مولانا بیان فرمائیں گے, اگر آپ حضرات کو اس سلسلے میں کچھ سوالات کرنے ہیں تو آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں.